لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ البلد کی ابتدائی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. قرآن کریم کی یہ سورت ہم جیسے غافل انسانوں کو متنبہ کرنے کے لیے بڑی عظیم ہدایت فراہم کرتی ہے. اس آیت کا جو بنیادی اور مرکزی مفہوم اور پیغام اور مضمون ہے، وہ در حقیقت ان لوگوں کو غفلت سے متنبہ کرنا ہے جو دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں. ان میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک تو وہ ہیں جن کی ساری دوڑ دھوپ اور جن کی ساری تگ و دو وہ اس میں خرچ ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر کسی طرح زیادہ سے زیادہ راحت، زیادہ سے زیادہ لذت، زیادہ سے زیادہ مزہ حاصل ہو جائے. آخرت کا وہ انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی پر ان کا ایمان نہیں، کافر لوگ یا دہریے لوگ جو خدا کے وجود ہی سے منکر ہیں اور اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دوسری زندگی آنے والی ہے. لہذا ان کی ساری سوچ اسی دنیا کی راحت اور لذت تک محدود ہے اور ان کو کبھی یہ خیال نہیں آتا، نہ اس بات کا ان کو عقیدہ ہے کہ میرے اعمال و افعال کا کبھی حساب ہوگا اور مجھے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی. چنانچہ وہ دنیا کے مال و دولت کو اپنے راحت و آرام کے کام میں خرچ کرنے کی فکر میں ہیں، اس کے سے آگے ان کی کوئی فکر کی پرواز نہیں ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے، ایک وہ ہیں جو ایمان تو رکھتے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ آخرت پر ایمان ہے یا نہیں تو کہیں گے کہ ہے الحمدللہ. ان سے پوچھو کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ نہیں تو کہیں گے کہ ہاں. لیکن یہ عقیدہ بس ایک مرتبہ دل میں پیدا تو کر لیا، لیکن اپنی شب و روز کی زندگی میں اور صبح و شام کی مصروفیات میں اس عقیدے کی کوئی جھلک نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ دوڑ دھوپ ان کی بھی اسی حد تک محدود ہے. ان کی دلچسپیوں کا سارا محور بھی یہی دنیا ہی ہے، دنیا کی مال و دولت ہی ہے، اور یہ خیال شاذ و نادر کبھی آتا ہوگا کہ مجھے اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ایک ایک قول و فعل کا جواب دینا ہے. تو وہ لوگ بھی اس فکر میں ہیں کہ دنیا کی راحتیں حاصل ہو جائیں، اور جب ان کو باوجود اس کے ایمان رکھتے ہیں لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا عقیدہ ہے، لیکن اگر کسی نیک کام کی طرف بلایا جائے، کسی گناہ سے اجتناب کرنے کی تلقین کی جائے، تو اس طرف نہیں آتے. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ وہ آخرت کی زندگی پر چاہے ایمان رکھتے ہوں لیکن اپنی دلچسپیوں کا محور دنیا ہی کی زندگی کو بنا رکھا ہے، اور کہتے ہیں بھائی یہ تو اگر فلاں کام کریں گے تو اس میں تو بڑی مشقت ہوگی، بڑی محنت ہوگی، دل پر جبر کرنا پڑے گا، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں. تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایمان رکھ کر دنیا کو مقصود قرار دینے والے، اور ایک وہ جو ایمان ہی نہیں رکھتے. اللہ بچائے. ان دونوں فریقوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں متنبہ کیا ہے کہ خدا کے بندو، تم اگر اپنی زندگی پر غور کرو تو بچپن سے لے کر، پیدائش سے لے کر مرتے دم تک کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو مشقتوں سے، محنتوں سے سابقہ نہ پڑتا ہو. اس کی ساری زندگی محنت اور مشقت ہی سے گزرتی ہے. وہ چاہے محنت اور مشقت اس طرح ہو کہ پیدائش کے وقت میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کتنی مشقت برداشت کرتی ہے اس کو پیدائش کے لیے. خود جب صاحبزادے تشریف لاتے ہیں دنیا میں تو روتے ہوئے آتے ہیں. اور ایک عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ بچہ جو روتا ہوا آتا ہے دنیا کے اندر، حالانکہ پہلے تو ایک بند کوٹھڑی میں تھا، ایسی جگہ تھا بالکل تنگ جگہ پر، اب اسے کشادگی ملی اور وسیع فضا میسر آئی، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ خوش ہوتا، اور خوش ہو کر وہ ہنستا ہوا آتا کہ یہ مجھے اس تنگ کوٹھڑی سے نجات مل گئی ہے، اس قید سے میں نکل آیا ہوں، ایک بڑی فضا مجھے میسر آ گئی ہے. ہنسنا چاہیے تھا لیکن روتا ہوا آتا ہے. تو وہ شاعر عربی کا کہتا ہے کہ وہ درحقیقت روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات داخل ہے، اس بچے کی ذہنیت میں اللہ تعالی نے یہ بات بیوس کر دی ہے کہ اب تو جس دنیا میں جا رہا ہے وہاں قدم قدم پر تجھے مشقتیں پیش آئیں گی. وہاں تو پڑا ہوا تھا آرام سے، خود ہی غذا مل رہی تھی، غذا حاصل کرنے کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، زندہ تھا، سانس لینے کے لیے بھی کوئی مشقت نہیں تھی، خود بخود سانس آ رہا تھا اور خود بخود غذا مل رہی تھی. اب جب دنیا میں آ رہا ہے تو دنیا میں تو آ کر تجھے پتہ نہیں کتنی مرتبہ رونے والے باتوں سے سابقہ پیش آئے گا. تو اس وقت سے جبکہ انسان بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کتنی مشقتیں ہیں جو جھیلتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا ہی ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر مشقتیں تو جھیلنی ہے. مسلمان ہو یا کافر ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، لیکن مشقتیں اس کو اٹھانی ہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار ہو، بڑے سے بڑا مال و دولت والا ہو، مشقتیں تو اس کو اٹھانی ہیں، دنیا کے اندر اٹھانی ہے. جب یہ بات ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ مشقتیں تو اٹھانی ہیں، اٹھاؤ گے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ مشقتیں اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے اٹھاؤ، کہ دل جس کام کو نہیں چاہ رہا وہ کام کرو، اللہ کے لیے کرو. جس کام کو دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اور مشقت اپنے نفس پر یہ برداشت کرو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے بچو، اس کی نافرمانی سے بچو. تو فرمانا یہ ہے کہ ہم نے تو انسان کو اسی طرح پیدا کیا ہے کہ مشقتوں ہی مشقتوں میں اس کی زندگی گزرے گی. ٹھیک ہے اس میں کچھ راحت کے لمحات بھی میسر آ جائیں گے، کچھ خوشی کے لمحات بھی آ جائیں گے، لیکن کوئی راحت ایسی نہیں جس میں کوئی تکلیف کا کانٹا نہ ہو، کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں کسی رنج کا شائبہ نہ ہو. آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیجئے پوری انسان کی زندگی پر. کوئی لوگ فخر کرتے ہیں، لوگ رش کرتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو صاحب اقتدار ہیں, بادشاہ بنے ہوئے ہیں, صدر مملکت, وزیر اعظم بنے, لوگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, انتخابی مہم چلا رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہ موقع مل جائے. لیکن ذرا پوچھو کہ جب مل گیا تو یہ اگر دل میں یہ تھوڑا بہت تصور تو بے شک ہوگا کہ میں صاحب اقتدار ہوں, لیکن کیا کیا مشقتیں جھیل رہے ہیں اور کن کن محنت, کیسی کیسی محنتیں اٹھا رہے ہیں. ایک عام آدمی اپنی مرضی سے جب چاہے سو سکتا ہے, جب چاہے آرام کر سکتا ہے, جب چاہے تفریح کر سکتا ہے, لیکن وہ کبھی ان کے اوپر کوئی فکر مسلط ہے, کبھی کوئی فکر مسلط ہے, تو عین راحت کے وقت میں تکلیفیں ہیں, عین خوشیوں کے وقت میں غم کے شائبے لگے ہوئے ہیں. کوئی انسان مستثنا نہیں. لہذا جب تکلیفیں اٹھانی ہی ہیں تو ایک صورت یہ کہ تکلیفیں بھی اٹھاؤ, اور مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤ وہاں پٹائی بھی ہو, اور جب وہاں سے دوسری زندگی میں آؤ تو دوسری زندگی بھی تباہ ہو. اور ایک صورت یہ ہے کہ مشقتیں اٹھا رہے ہو تو اس کام کے لیے اٹھاؤ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, اور جب اس کے لیے مشقت اٹھاؤ گے تو قبر میں بھی تمہارے لیے راحت کا سامان اور آخرت کی ابدی زندگی بھی, جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, غم کا کوئی شائبہ نہیں, راحتیں ہی راحتیں ہیں, تکلیف کا کوئی کانٹا نہیں. یہ پیغام ہے جو یہ سورت دے رہی ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی مشقت کے ساتھ کیا ہے. اور پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں سورت کا, اس کے بعد اس کے مختلف حصوں کی انشاءاللہ اللہ تعالی نے توفیق دی تو تشریح کی کوشش کروں گا. فرمایا لا اقسم بهذا البلد, نہیں. یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ بعض اوقات کسی قسم کھانے سے پہلے وہ فرماتا ہے نہیں, یعنی وہ درحقیقت انکار ہوتا ہے اس غلط تصور کا یا غلط عقیدے کا جو کسی انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دو قسم کے لوگ ہیں, یا تو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور اپنے مال و دولت پر بس فخر کرتے ہیں, یا انکار تو نہیں کرتے مگر ان کا طرز عمل آخرت کو بھلائے ہوئے ہے. دونوں کے بارے میں فرمایا نہیں, یعنی تمہارا یہ طرز فکر, تمہاری یہ سوچ, تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم نے سارا کچھ اپنی زندگی کا, اپنی سوچ کا محور اس دنیا کو بنا رکھا ہے. پھر فرمایا اقسم بهذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, یعنی مکہ مکرمہ. بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس وقت جبکہ تم اس شہر میں مقیم ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, تم اس شہر میں مقیم ہو. والدی وما ولد, اور قسم کھاتا ہوں ہر باپ کی, ہر اولاد کی. ان سب قسمیں, تین قسمیں کھا کر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا, مشقت میں پیدا کیا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر قابو نہیں پا سکے گا؟ یقول اہلکت مالا لبدا, کہتا ہے کہ میں نے بہت ڈھیروں مال خرچ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد, کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں پیدا نہیں کی؟ ولسانم و شفتین, ایک زبان اور دو ہونٹ پیدا نہیں کیے؟ وہدیناہ النجدین, اور اس کو دونوں راستے دکھا دیے, نیکی کا بھی اور بدی کا بھی. فلق تحم العقبہ, تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ گھاٹی میں داخل ہو جاتا. وما ادراک العقبہ, اور تمہیں کیا پتا کہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، غلاموں کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن میں کھانا کھلانا، یتیم انزا مقربہ، کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو، او مسکین انزا مطربہ، یا ایسے مسکین کو جو مٹی میں مل رہا ہو. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر کیوں نہ ہوا کہ وہ داخل ہو جاتا ان ایمان لانے والوں میں جو ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ وہ ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں. اور جن لوگوں نے، والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم اصحاب، والذین کفروا بآیاتنا اولئک هم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان کے اوپر ایسی آگ مسلط ہوگی جو ان کے اوپر بند کر کے رکھ دی جائے گی. یہ ترجمہ ہے پوری سورت کا. شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین قسمیں کھائی ہیں. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ مکرمہ. اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے وہ اگر دیکھو تو مشقتوں سے بھرا ہوا ہے. چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ ہیں، بے آب و گیاہ وادی ہے، پانی نہیں، کھیتی نہیں. کہیں چلنا چاہے، سفر کرنا چاہے تو سفر کرنا آسان نہیں. پانی کمیاب ہے، پانی ملنا آسان کام نہیں اس علاقے میں. اور چونکہ قریش مکہ یا وہ لوگ جو یہاں پر رہ رہے تھے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مخاطب تھے، وہ مشقتیں جھیلتے چلے آ رہے تھے. مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کی مشقتوں کا تجربہ کرتے چلے آ رہے تھے. یہاں تک کہ انہوں نے جب ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست، یہ کہا تھا کہ اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمیں اس مکہ مکرمہ کی پر مشقت زندگی سے نجات دلائے، اور وہ اس طرح دلائے کہ جو پہاڑ ہے ہماری طرف چاروں گرے ہوئے، ان پہاڑوں نے ہمارا چلنا پھرنا، ہماری زندگی گزارنا مشکل بنا رکھا ہے، آپ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دیں. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ دیکھو، جس شہر میں تم رہتے ہو، چاہے کتنے ہی تم نے مال و دولت جمع کر رکھا ہو یہاں پر، لیکن اس پرمشقت زندگی سے تمہیں واسطہ پڑتا ہی ہے. اس پرمشقت زندگی سے واسطہ پڑتا ہے. اگر تم اس پرمشقت زندگی کو جو یہاں مکہ میں گزار رہے ہو، اگر اس پرمشقت زندگی کو اللہ کے لیے کر لو، تو یہی پرمشقت زندگی تمہارے لیے دل فریب بن جاتی ہے. آپ ذرا دیکھو، کعبہ مکرمہ، بیت اللہ شریف، وہ ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں اگر کوئی جائے تو اس لیے جائے کہ بھئی جا کے ذرا تفریح کریں گے. کوئی سبزہ نہیں، کوئی خوبصورت مناظر نہیں، پانی تک نہیں، پانی بھی کم. اس کے باوجود لوگ ہیں کہ چاروں طرف سے کھینچے چلے جا رہے ہیں اس کی طرف. اور جانے والوں سے پوچھو کہ ایک طرف سوئٹزرلینڈ کے سبزدار اور خوشنما منظر، اور دوسری طرف کعبہ بیت اللہ کا منظر، دونوں میں موازنہ کر کے دیکھو کہ اس میں زیادہ لطف آتا ہے یا اس میں زیادہ لطف آتا ہے. تو جب اس مشقتوں ان مشقتوں کو اللہ کا بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، تو وہی پر مشقت زندگی اس کو ہزارہا خوشنما مناظر سے کہیں زیادہ لطف دیتی ہے، مزہ دیتی ہے. تو یہ ہے اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں. کیا مانا؟ کہ اس شہر کے حالات پر اگر غور کرو تو تمہیں نظر آئے گا کہ مشقتیں تو ہیں، لیکن جب مشقتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کر لیا جاتا ہے وہ مشقتیں لذیذ ہو جاتی ہیں، اس میں لطف آنے لگتا ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی بندہ جب کسی گناہ سے بچتا ہے، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، اور اللہ کے خوف سے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی حلاوت عطا فرماتے ہیں کہ جس کے آگے گناہ کی لذت ہیج در ہیج. تو قسم کھائی پہلے ہاذ البلد، اس شہر کی قسم کھاؤ، پھر آگے فرمائے وانت حلم بہذا البلد، دوسری قسم، یا اسی قسم کی تشریح کہ یوں تو مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے وہ ویسے ہی مشقتوں سے بھرپور تھا، لیکن جب سے آپ یہاں تشریف لائے، اس شہر میں مقیم ہوئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مقیم ہوئے اور آپ نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی، تو اس پر اور مشقتوں کا اضافہ ہو گیا. کیا مشقتوں کا اضافہ ہو گیا؟ کہ وہی لوگ جو آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، جو اپنے جھگڑوں کے فیصلے آپ کے پاس لے جایا کرتے تھے، انہوں نے آپ کے خلاف دشمنی کا محاذ بنا لیا. آپ کو کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو نہ پہنچائی ہو. آپ کے جان کے دشمن، آپ کے مال کے دشمن، آپ کے آبرو کے دشمن. تو اس نے اور زیادہ مشقتوں میں اضافہ کر دیا. پہلے مکہ مکرمہ تھا ہی مشقت والا شہر، اب جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے اس شہر میں اور زیادہ مشقتیں بڑھ گئیں. وہ یہ کہ یہاں کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے، اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں پہنچانے لگے، مشقتوں میں اور اضافہ ہو گیا. لیکن وہ مشقتیں جو جھیل رہے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو مشقتیں جھیل رہے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے لیے جھیل رہے ہیں، لہذا ان مشقتوں کے سلے میں ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ہے. تو یہ شہر کی قسم، اور جس وقت میں کہ آپ یہاں پر مقیم ہوں، مقیم ہیں، اس حالت کے اوپر غور کریں تو مشقتیں ہی مشقتیں. اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدْ، کا کہ آپ کو ان کافروں نے اس شہر میں آپ کی جان و مال اور آبرو کو حلال کر رکھا ہے، یعنی اس بات میں کوئی بات محسوس نہیں کرتے کہ آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کے خلاف قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں، آپ کو گرفتاری کے منصوبے ہو رہے ہیں، آپ کو حلال کر رکھا ہے، یعنی آپ کی جان اور آبرو کو حلال کر رکھا ہے. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدْ، تو دیکھو کتنی مشقتیں ہیں. پھر فرمایا وَوَالِدِي وَمَا وَلَدْ، اور قسم ہے باپ یا ماں کی دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جو بچہ جن سے پیدا ہوتا ہے، اور وما ولد، اور جو اولاد پیدا ہوتی ہے باپ یا ماں سے، اس کے اوپر غور کر لو، اس کی قسم، یعنی اس کے اوپر غور کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ہم جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس کی شہادت مل رہی ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ماں مشقتیں اٹھاتی ہے، اور مشقتیں اٹھاتی ہے اس لیے اٹھاتی ہے تاکہ اولاد ہو جائے. اگر وہ مشقتیں جو ہو رہی اٹھا رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، درد ذہن ہو رہا ہے، اگر کوئی اس سے کہے کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی یہ تکلیف نہ ہو، تو جس کا مطلب کیا ہوگا کہ تمہارے کبھی اولاد نہ ہو. کوئی عورت گوارا کرے گی اس بات کو کہ کوئی دوسرے کا اس کو پیشکش کرے کہ تمہیں یہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے؟ کبھی گوارا نہیں کرے گی. اگر نہیں ہو رہا تو دعائیں مانگے گی، معالجوں کے پاس جائے گی، ڈاکٹروں کے پاس جائے گی، حکیموں کے پاس جائے گی کہ کسی طرح مجھے درد ذہ ہو جائے، اس درد کو باقاعدہ دعوت دیتی ہے. باوجود اس کے مشقت ہے لیکن وہ مشقت اٹھاتی ہے. اور وما ولد، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مشقت اٹھاتا ہے جسے میں نے ابھی عرض کیا. تو لیکن اگر یہی مشقت آدمی اللہ کے لیے برداشت کر لے اور اس مشقت کا رخ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر لے، کس طرح کہ ماں بیٹے کی یا اولاد کی آرزو بھی کرتی ہے اور اس کے لیے مشقت بھی اٹھاتی ہے، نیت یہ کرے کہ یا اللہ میرے بچہ جو پیدا ہوگا میں آپ کے دین کے اوپر اس کو چلانے کی کوشش کروں گی اور اس کو دین کا فرما بردار بنانے کی کوشش کروں گی، دین کا خادم بنانے کی کوشش کروں گی. تو یہی مشقت جو وہ اٹھا رہی ہے، اس کا روح جب پھیر دیا تو وہ مشقت اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن گئی. تو فرمایا قسم ہے اس شہر کی جبکہ تم اس شہر میں مقیم ہو، قسم ہے ماں یا باپ کی، اور قسم ہے اس اولاد کی جو وہ پیدا کرے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد. ان تین قسموں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے عربی کے لحاظ سے لقد کا لفظ بڑھایا کہ ضرور بھی ضرور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مشقت میں. مشقت سے چھٹکارا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، کتنا بڑا سرمایہ دار ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو، کتنا صاحب اقتدار ہو، یہاں تک کہ نیک ہو، اللہ کا ولی ہو، نبی ہو، پیغمبر ہو، مشقتوں سے چھٹکارا نہیں، کسی حال میں چھٹکارا نہیں. جو لوگ اس دنیا کے اندر آتے ہیں وہ مشقتیں ضرور جھیلتے ہیں. بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، بظاہر تو دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن کیا کیا فکریں مسلط ہیں ان کے دل و دماغ کے اوپر، اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور اس کو اپنی بدنامی اور بے عزتی کا ذریعہ بنانے سے بچنے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں. تو وہ سب مشقتیں ہیں، وہ جھیل رہے ہیں. تو ہم نے انسان کو مشقت پیدا کیا، جب مشقت پیدا کیا تو اسی میں یہ پیغام پنہا ہے کہ ان مشقتوں کو تو سے تو گزرنا ہے لیکن مشقتوں کا رخ اللہ کی طرف پھیر دو. پھر فرمایا کہ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا اس سب کے باوجود جو دیکھ رہے ہو کہ مشقتوں میں تو گزرنا ہی ہے، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر قدرت نہیں پائے گا؟ یعنی ہم اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں اور اس سے اس کی دنیا کے اندر جو کچھ کیا ہے اس کا جواب لیں؟ کیا وہ یہ سمجھنے لگا ہے؟ یحسبو کا لفظ ہے جس میں جیسے میں نے عرض کیا دونوں باتیں داخل ہیں، ایک وہ جو اس کا اعتقاد ہی نہیں ہے آخرت کا، ایک وہ اعتقاد تو ہے لیکن دل پر خیال نہیں گزرتا، کبھی سوچتا نہیں، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اور یہ خیال نہیں آتا کہ کسی وقت مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا. ایحسب اللہ یقدر علیہ احد یقول اہلکت مال اللبدا، کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال خرچ کر دیا، یعنی میں نے اس دنیا میں راحت حاصل کرنے کے لیے، لذت حاصل کرنے کے لیے، عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے بڑے پیسے خرچ کیے. جب بڑے پیسے خرچ کیے ہیں تو بس مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیسہ ہی مجھے سب کچھ کروا دے گا اور اس پیسے کے نتیجے میں میں راحتیں بھی حاصل کروں گا، لذتیں بھی حاصل کروں گا، بہت پیسہ خرچ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کسی نے دیکھا نہیں یعنی اللہ نے دیکھا نہیں، جب پیسے کس طرح کما رہا تھا اور کس طرح خرچ کر رہا تھا اور کس تصور میں دن رات اس نے کھپائے ہوئے تھے، کیا کوئی دیکھنے والا نہیں؟ ایحسب ان لم یرہ احد. تو خلاصہ یہ کہ مشقتیں تو انسان کی فطرت میں ہیں، وہ ہو کر رہیں گی، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ مشقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائے، جو مشقت اٹھائے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھائے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو بجا لانے میں اگر کوئی مشقت دشواری ہو رہی ہے تو سمجھے کہ بھائی دنیا تو ہے ہی مشقت کی چیز، اگر مجھے یہ مشقت پیش آ رہی ہے تو کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے نتیجے میں مجھے جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مزید تفصیل فرمائی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ نے زندگی تو آگے اگلے بیان میں انشاءاللہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.